حكم الله عز له وآخرة، أن لا يقطعني تلك الأمن، تلك الصفات بعد تلك الحقوق فلبسها. لكن استطالت هم تلك الحقوق فبسلوك أنا تلك الصفات تزمين دو باتين نسيب من السبيل. ایک یہ کہ جس چیز کو میں نے اس دور کا اصل سر قرار دیا یعنی مادہ ترقی، میٹر اور اس کی پراپرٹیز پر یقین، ان صفات اشیاء کو مستقل لبائن ماننا، یہی وہ خیال ہے جس کے تحت اس دور میں انکار معجزہ کا فتنہ پڑتا ہوا. معجزات کیا ہے؟ عام مادی قوانین کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جانا، خرق عادت جس میں سے اللہ کی بصیرت خصوصی، اس کی قدرت خصوصی کا ظہور ہوتا ہے. آگ کا وقت ہے کہ وہ جلاتی، اس کی یہ صفت ذاتی نہیں اللہ کی عطا کردہ، یہ صفت آزاد نہیں جس میں باری تعالیٰ کی پابند. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو نہ جلائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن ابن ربانی یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اس کے تحت وہی آگ جس کا عام وقت جلانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دلوں گزار بن گئی. پانی کی صفت ہے تو وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن یہ صفت ابن باری تعالیٰ سے تابع، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور حکم باری تعالیٰ کے تحت وہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر جانب پانی ایک چٹان کے معلوم کھڑا ہو گیا. یہ ہے در حقیقت معجزات کا وہ معاملہ جس کو جدید مادہ پرستانہ ذہن اس لیے قبول نہیں کر سکتا کہ اس کے نزدیک مادے کی صفات مستقل ہیں، قائم مستقل بذات ہیں، ان کے اندر کوئی خلل کوئی فرق باتیں نہیں ہو سکتا. سنا کے تعلیمات کی گئی طرح طرح کے گھونڈے قسم کے توجیحات کے ذریعے سے اپنی اس اقلیت ترقی جدید ذہن کے مادہ پرستانہ ریشنلزم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی. اگر غور کیا جائے تو اس کا سبب وہی ہے کہ صفات کے بارے میں غلط تصور، جس کی روح سے انسان مخلوقات کی صفات کو اللہ کی صفات کا ہم پلہ کرا دیا. دوسرے یہ کہ سورہ کہف میں اس عین وقت میں دو اشخاص کا مکالمہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک شخص کے پاس باغات تھے، ان باغات میں ہر نوع کے نعمتیں میسر تھیں، اس میں آب پاشی کا مستقل نظام موجود تھا، لہذا اس شخص کو اس باغ کے بائیں میں قائم رہنے کا ایک یقین پیدا ہو گیا. ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، مجھے ہرگز یہ گمان نہیں ہے کہ میرا یہ باغ کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے. میں نے اس کی جملہ ضروریات فراہم کی، میں نے اس کے لیے سارا بندوبست کر لیا، یہ مادہ اور اس کے اسباب وسائل اور ذرائع پر یہ توکل، یہ ہے جسے اس مقام پر صرف سے قابل کیا گیا کہ جب وہ باغ اجڑ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اس نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، آئے میری قیامت کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی دیوی یا دیوتا کا ذکر نہیں، کہیں غیر اللہ کی طرف اس نے اپنی کسی نعمت کو یا اپنی کسی خوشبختی کو منسوب نہیں کیا. یہ صرف وہی صرف ہے کہ جس میں مادے کو خدا کے برابر دکھا دیا گیا ہے، اس سے وہ تعلق ذہنی و قلبی ہے جو اللہ سے ساتھ ہونا چاہیے، اس پر وہ وثوق اور اعتماد ہے اور وہ تقیہ اور توکل ہے جو صرف بارِ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہے وہ صرف جو آج کے انسان کے رگ و پے میں خراب کیے. اب آئیے صرف الحقوق کی جانب. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ شمار کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت سے ہوں گے, ان کا احساس اور احاطہ ممکن نہ ہوگا. لیکن خود قسمتی سے قرآن حکیم کی ایک بنیادی اصطلاح ایسی ہے کہ جس نے اللہ کے تمام حقوق کو جمع کر لیا, اور وہ لفظ عبادت ہے. لفظ عبادت انبیاء کرام اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی لفظ ہے. تمام انبیاء کرام یہ بنیادی دعوت لے کر آتے رہے, اللہ تعبدوا الا اياه, اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس لفظ عبادت کو قرآن حکیم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی غایت معین کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے صرف عبادت کے ذکر پر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جیسے کہ کیا گیا تھا سورہ کہف, اس اعتبار سے اس میں بڑی عجیب ترتیب ہے کہ انواع اقسام کے انواع اقسام صرف کا پورا سپیکٹرم اس میں موجود ہے. آغاز میں صرف ذات کا ذکر ہے, وقت میں صرف صفات کی بحث ہے, اور اختتام صرف عبادت کا ذکر ہے. صرف عبادت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ خود عبادت کا مفہوم معین کیا جائے, اور اسی حوالے سے صرف عبادت کا مفہوم سمجھا جا سکے. عبادت لفظ عبد سے بنا ہے, عبد کا مفہوم اور معنی بالکل واضح ہے. غلام, مملوک, جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو, جس کی اپنی کوئی پسند نہ ہو, جس کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق, اپنے آقا اور مالک کی مرضی پوری کرے, وہ ہے لفظ جس سے یہ اصطلاح اخذ ہوئی عبادت. اس عبادت کے ذمن میں یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کے دو اجزاء ہیں, دونوں کو علیحدہ علیحدہ معین کرنا ضروری. اس کا ایک جز ہے اطاعت, آقا کا حکم ماننا, آقا کی فرما برداری, آقا کے قسم ابرو کے اشاروں کو سمجھ کر اور پا کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا, یہ اطاعت جز اعظم عبادت کا سب سے بڑا اور سب سے نمایاں جز. لیکن دوسرا جز جو اگر سے مخفی ہے, نظر نہیں آتا, وہ ہے محبت. اطاعت کبھی مجبوری کے تحت بھی ہو جاتی ہے, اطاعت زبردستی کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ کہ وہ عبادت شمار نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں اطاعت کرنے والے میں جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی محبت کا جذبہ موجود نہ, اور وہ اس کی محبت سے سرکار ہو کر اطاعت نہ کر رہا ہے. گویا کہ محبت عبادت کے لیے بمنزل روح, اور ان دونوں کے مابین نسبت بالکل یہی ہے کہ جو ہمارے جسم اور ہماری روح کے مابین. نظر یہ جسم آ رہا ہے, سنو پوس اس کا ہے, حجم اس کا ہے, لیکن در حقیقت اس کے اندر جو چیز جو اس کو اصل انسان بنا رہی ہے, جو اس جسم کی اصل حقیقت ہے, وہ روح ہے کہ جو اس میں ٹوٹی ہوئی, یا یوں کہہ لیجیے روح سے کم کر درجے میں وہ جان ہے جو اس میں جاری ہو پائی. وہ جان نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر وہ جان نہ ہو تو یہی جسم جو ہے ایک متاثر مادے کا گھیر بن جائے. یہی معاملہ ہے عبادت کا, اس کا جسد ظاہری جو نظر آتا ہے وہ اطاعت کلی, اللہ کی بلا سینے کرا اطاعت, اللہ کی اطاعت پوری زندگی میں, اس میں تجزیہ نہ ہو, اس میں حصے بکرے نہ ہو کہ کسی ایک گوشے میں اطاعت ہے اور کسی دوسرے گوشے میں بغاوت ہے. وہ اطاعت کلی ہو, پوری زندگی پر حاوی ہو اور بلا سینے کرا ہو, لیکن یہ اطاعت کسی مجبوری کے احساس سے طرف نہ ہو, کسی جبر سے نہ ہو, بلکہ دلی آبادگی سے ہو, محبت کے جذبے سے ستھار ہو کر ہو. ہمارے یہاں بدقسمتی سے عبادت کے بہت سے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. عام طور پر تو تصور یہ ہے کہ عبادت نام ہے نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ کا, اس سے زائد لفظ عبادت کا کوئی اور مفہوم لوگوں کے ذہن میں بالعموم ہے ہی نہیں. یہ تو سب سے زیادہ محدود, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس سے بس کا تصور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ لمیٹڈ بھی ہے پر لمیٹڈ بھی. عبادت کا ایک وسیع تر تصور بعض حضرات کی تحریروں اور تصانیف کے ذریعے سے اس وقت کم از کم پڑھے لکھے طبقے کے ایک بڑے حصے میں عام ہو چکا ہے, اور وہ یہ کہ عبادت نام ہے اطاعت کا. عبادت الہی سے مراد ہے اللہ کے احکام کی اطاعت پوری زندگی میں, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, گھریلو بھی اور ملکی اور سیاسی بھی. ہر سطح پر اللہ کے حکم کو بالا تر مانا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے, یہ عبادت کا اصل تقاضا ہے. میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تصور کے مقابلے میں یہ تصور بہت صحیح پر ہے, وسیع ہے, لیکن ابھی عام طور پر اس میں ایک کمی پائی جاتی ہے. اور وہ کمی یہ کہ اس عبادت کی اصل روح, اس کی اصل چاشنی کی طرف ابھی توجہ مرتکز نہیں ہوئی, منعقد نہیں ہوئی کہ اس عبادت کی اصل روح محبت الہی. اس محبت کے جذبے سے سرکار ہو کر اگر وہ اطاعت کی جا رہی ہو تب وہ عبادت ہوگی کہ جو مطلوب ہے. اس کو گزشتہ زمانے میں مولانا روم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑے اہتمام اور تاکیف کے ساتھ واضح کیا تھا, اور اس دور میں علامہ اقبال نے اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ عقل و دل و قلب و دل و نگاہ کا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو سرحدی متبع تصورات, اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. یہ محبت الہی روح ہے عبادت. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ عبادت الہی جو ہمارے وجود کی اصل غایت ہے, جو غایت تخلیق جن میں عشق ہے, جس کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے, جو پیغام قرآن مجید لے کر نئے انسانی کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ قرآن کا مقصد نزول ہے, کتاب الحکمت آیات ہے, ثم فصلت للذی حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ. اس عبادت کے دو اجزاء اہم ہیں, ایک اللہ کی اطاعت کلی پوری زندگی میں بلا تجزیہ و تفتیش, اور دوسری یہ کہ یہ عبادت یہ اطاعت کلی جذبہ محبت خداوندی سے سرکار سے کرتی جائے. اسے امام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے عبادت کی تعریف میں سمو دیا ہے. یعنی عبادت تجمع اثنان غایت الحب ما غایت الکل والحضور. عبادت دو بنیادوں پر کھڑی ہے, پائی ہے, دو اساسات کی جانے ہیں. ایک انتہا درجے کی محبت غایت الحب, اور دوسرے انتہا درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بکھا دینا, غایت الکل والحضور, اپنے آپ کو پس کر لینا, بکھا دینا, اس کے حکم کے سامنے اپنی مرضی اپنی پسند ناپسند اپنے اختیار سے کلیتاً دستبردار ہو جانا. عبادت الہی کے ان دو اجزاء تشریح کے تعین کے بعد اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ توحید کی عبادت یعنی توحید کی اطاعت اور توحید کی محبت کیا ہے, اور شرک کی عبادت یعنی شرک کی اطاعت اور صرف کی محبت سے مراد کیا ہے. پہلے اطاعت کے لیے توحید کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ کو مانا جائے, کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہیں. اطاعتوں کی نفی نہیں ہے, والدین کی بھی اطاعت کی جائے, اساتذہ کی بھی اطاعت کی جائے, بڑوں کی اطاعت کی جائے, اولی الامر کی اطاعت کی جائے, حکام کی اطاعت کی جائے, خود اپنے نفس کا بھی کہنا مانا جائے, لیکن یہ تمام اطاعت خدا کی اطاعت کے تابع ہیں. مطلق اطاعت مستقل ذات اطاعت صرف اللہ کی, باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تحت اس کے تابع اور اس کی اجازت کی پابند. یہ ہے در حقیقت توحید کی اطاعت. اور اگر کہیں کسی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے آزاد کر کے اس کے برابر لا دکھایا گیا تو یہی شرک ہے. کسی کو اطاعت کے پہلو سے اگر اللہ کی حدود سے آزاد کر کے اس کو بھی مطاع اپنی ذات میں مستقل بذات مان لیا جائے تو یہی اطاعت ہوگا. اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر لیکن نہایت جامع الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جس میں خالق کی معصیت نہ کی جاتی. یہ وہ اصل الاصول ہے, یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لے کر اب اس پورے مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ وہ کلید ہے کہ جو اس پورے مسئلے کو حل کر دے گی. میں اس ضمن میں دو امتحان کا ذکر کروں گا. ایک بالکل ابتدائی خالص نجی نوعیت کا معاملہ اور ایک آج کے دور میں انسانی اجتماعیات کے جو بلند ترین تصورات ہیں ان کے ضمن میں اس شرک اطاعت کا ظہور جس نوعیت سے ہو رہا ہے اس کا دل خالص انفرادی عزیزی سطح پر آئیے تو نفس کی اطاعت, نفس کی چاہت, اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جانا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے حلال بھی کیا گیا ہے یا نہیں. جس راہ سے وہ اپنے کسی جذبے کی تسلیم کا خواہش مند ہے وہ جائز ہے یا ناجائز. اگر اس تحدید کے بغیر, اگر نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنائے بغیر نفس کی مرضی کے انسان تابع ہو جائے, نفس کی خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام, تو یہ گویا کہ نفس کو اطاعت کے اعتبار سے خدا کے برابر کر دینا اور یہی شرک اطاعت ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں گفتگو فرمائی گئی ہر ایسا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کر سکتے؟ یہاں غور کیجیے کہ وہ لفظ الہ استعمال کیا گیا جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اہم ترین لفظ ہے, لا الہ الا اللہ. اور یہاں تصور یہ پیش کیا گیا کہ اگر نفس کو مطاع مطلق بنا لیا گیا, اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے پر انسان کمر بستہ ہو جائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز, تو گویا کہ نفس الہ بن گیا, وہ معبود بن گیا. اسی کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے ادا کیا کہ نفس ماں ہم کم کرد فرعون نہیں لیکن میرا عین میرا عین نہیں, میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں, وہ بھی انا والا غیری کا نعرہ لگاتا. اس کا بھی کہنا یہ ہے کہ میری مرضی, میری خواہش, میری پسند, میری چاہت, اس کو بہرحال پورا کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا, مجھے فرعون نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے, اسی طرح نفس بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام, کیا جائز ہے کیا ناجائز, میری مرغوبات مہیا کرنی ہوگی, میرے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. نفس ماں ہم کم طرح فرعون نہیں لیکن ایران ایران نہیں. فرعون کے پاس لائے لشکر تھا, حکومت تھی, فوج تھی, لہٰذا اس کے زبان سے بھی دعویٰ کر دیا کہ بھائی کا میں درویش ہوں, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لہٰذا میں زبان سے تو نہیں کہتا لیکن میرے اندر کی یہ مخفی حقیقت, میرا یہ نفس امارہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے فرعون سے کسی درجے میں کم نہیں. اس کی وجہ سے بھی انسان تجزیہ کرے تو دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے, مثلاً نماز کا وقت آ گیا اور اذان کی آواز کان میں آ گئی, اور دوسری طرف نفس اس طرح کا خواہش مند, وہ مزید آرام چاہتا ہے, ہم ہر وقت زندگی میں ہر روز نہ معلوم کتنی مرتبہ اس طرح کے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف نفس کی چاہت ہے, اس کی مرغوبات ہے, اس کی خواہشات اخلاق ہے, اور ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے مابین فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب اگر فیصلہ نفس کے حق میں ہو رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ متاع نفس ہے اللہ کی بات سے آزاد ہو کر گویا کہ معبود وہ نفس. یہ ہے سب سے لطاف کی وہ صورت جو خالص بدھ کی سطح پر جس سے سابقہ ہر انسان کو ہوتا ہے خالص انفرادی سطح پر. یہی وجہ ہے کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کیسا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ انجاہد النفس فی طاعت اللہ, سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ مدد کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا حکم بنائے. اب ذرا آئیے اجتماعیات کی سطح پر. اجتماعیات انسانیہ میں معلوم ہے کہ سب سے بلند تصور حیات سب سے, یہ زیادہ قدیم نہیں, یہاں تک انسان کا ذہن نبی ماضی قریب ہی میں پہنچا. حکومت اور ریاست کے مابین فرق سلیم, گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان فرق تفاوت, یہ وہ انسانی اجتماعیات کے ذہن میں وہ باریک تصور ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی ماضی قریب ہی نہیں. ریاست جو انسانی اجتماعیت کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اس کے ذمن میں اولین اور اہم ترین بحث یہ ہوتی ہے کہ حاکمیت کس کی, سوورنٹی کس کی, اختیار مطلق کس کا ہے, اقتدار اعلیٰ کا خالق کون ہے. یہ حاکمیت کا تصور براہ راست ہماری اس وقت کی بحث سے متعلق ہے. توحید کی نکاح کا تقاضا یہ ہوگا کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے. بقول علامہ اقبال, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمسا کے ہے, حکمراں ہے اس وہی باقی دکان آدمی. اگر کسی درجے میں کسی نوعیت میں غیر اللہ کو حاکم مانا جائے اور حاکمیت کا خالی تسلیم کیا جائے تو یہ براہ راست میں تصادم ہوگا حاکمیت خدا بندی کے تصدیق. تاج ایک فرد واحد کا معاملہ ہے, تاج مطلق الامام صاحب شاہی اور ملکیت ہے کہ جس میں حاکمیت ایک فرد میں منحصر مانی جاتی ہے, اور خواہ وہ جدید دور کا انتہائی ترقی یافتہ تصور جمہوریت ہے جس میں حاکمیت عوام کے ہاتھ میں مانی جاتی ہے, پاپولر سوورنٹی, عوامی حاکمیت, لیکن اصول کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. یہاں ایک فرد حاکمیت کا حامل ہے, یہاں عوام بحثیت مجموعی حاکمیت کا حامل ہے. حاکمیت خدا بندی سے اس کا تصادم جو کا تو بڑھی ہے, گویا کہ ملوکیت بھی اپنی اصل کے اعتبار سے صرف ہے اور جمہوریت بھی اپنے اصل کے اعتبار سے صرف ہے. ہاں وہ بادشاہ جو خود اللہ کے احکام کا نتیجہ فرما بردار ہے اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کر رہا ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہو جائے گا. چنانچہ فرعون اور نمرود کی بادشاہت شرک کی عبادت کی بدترین صورت تھی, لیکن حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں ہرگز شرک سے آلودہ نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے نزدیک حاکم مطلق اور عامر مطلق اور سارے مطلق صرف اللہ کی بات. اسی طریقے سے اگر جمہوریت اس طرح میں ہو کہ حاکمیت خداوندی کے دائرے میں انتظامی معاملات کے لیے باہمی مشاورت کا کوئی ادارہ تشکیل دیا جائے, لیکن یہ طے کر دیا جائے کہ اس ادارے کو خاص اسے پارلیمنٹ کریں یا اسمبلی کریں, یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کر سکے. جیسا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ آج تک پاکستان میں تیار ہوئے ہیں ان میں یہ اصول ہمیشہ لکھا گیا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. گویا کہ یہاں کی جو بھی پارلیمنٹ کی اسمبلی بنے گی اس کے اختیارات محدود ہیں. حاکمیت خدا بندی وہ اختیار مطلق, وہ اختیار اعلیٰ جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے تحت اس کی حدود کے اندر اندر باہ باہمی انتظامی معاملات کو طے کرنے کے لیے امرہم شورا بینہم کے لیے کہ اصول کے تحت اگر کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے تو اسے آپ اسلامی جمہوریت کہہ سکیں گے. لیکن جس معنی میں کہ حاکمیت عوام کا تصور آج دنیا میں موجود ہے اس معنی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصور صرف کی ایک بدترین صورت ہے. یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بیان فرمایا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے اختیار بادشاہی میں اس کا کوئی ساتھی نہیں. اسی بات کو پھر سورہ کہف میں دہرایا گیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں. وہی بات جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے واز میں مثبت انداز میں وارد ہوئی کہ ان الحکم الا للہ, حکم اور حاکمیت کا اختیار مطلقا صرف انداز سے حاصل ہے, یہ اور کسی سے حاصل نہیں. اللہ کے حکم کے تحت احکام ہو سکتے ہیں, اس کے احکام کے دائرے میں دوسری اطاعتیں جائز ہوں گی, لیکن یہ کہ مستقل کسی اور کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو یہ صرف کی اطاعت سے بھی خواب و خالص انفرادی سطح پر نفسی اطاعت ہو, خواب و اجتماعی سطح پر قانون سازی کا اور حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی اور کے حق میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بین بین بھی کچھ صورتیں اسی سلسلے میں اطاعت کی آتی ہے. مثلاً قرآن مجید نے اہل کتاب پر یہود اور نصارہ پر الزام عائد کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا. حضرت حاتم بن عدی, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال بھی کیا کیونکہ وہ پہلے عیسائی تھے, انہوں نے اس بات کو سمجھ رکھا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ تو سمجھ میں نہیں آیا, ہم نے کبھی اپنے علماء کو یا اخبار کو صوفیاء کو اور علماء کو کبھی ارباب من دون اللہ نہیں مانا. حضور نے فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تم حلال سمجھ لیتے تھے اور جس چیز کو تم اپنے حرام کہہ دیتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. حضرت علی نے عرض کیا کیا حضور ایسا تو ہے؟ آپ نے فرمایا یہی ان کو معبود بنا دینا, یعنی حکم دینے کا اختیار مطلقاً اگر کوئی طبقہ کوئی ادارہ اپنے ہاتھ میں لے لے, چاہے پاپائیت کا نظام ہو چاہے سیکرسی کی کوئی اور صورت بن جائے, اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آزاد ہو کر حق کو تسلیم کسی اور کے لیے مطلقاً تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی سب سے لطاف ہے. ہمارے یہاں جوہلا میں جو تصور تکلیف کا ہے یہ بات واضح رہے کہ میں جوہلا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور عام الناس میں جو تکلیف کا تصور ہے اس کے بالے اس تصور کے ساتھ جا ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو حلا ہی میں جو یہ خیال ہے کہ میں سب زیادہ رنگی کن غرب تیرے مغاج رکھ کہ طالب بے قدر منظر ذراہ رقم بندی ہے کہ مرشد جو کہے چاہے وہ بظاہر حرام نظر آ رہا ہے وہ بظاہر ممنوعات کی فہرست میں سے ہو, بہرحال مرشد کی بات ہے وہ مان لینی چاہیے کہ یہ بھی در حقیقت اس معنی میں اگر مرشدوں کی اطاعت کو لازم مانا جائے تو یہ بھی صرف اطاعت ہوگی جو ایک جز ہے, گویا کہ مظہر اصل ہے صرف عبادت کا, گویا کہ انہیں مطلقاً مطاع مانا گیا اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کرا لیا. اس کے بعد نمبر آتا ہے صرف محبت کا, اس پر ان شاء اللہ پھر گفتگو ہوگی. بسم اللہ عز و جل آخرہ, صرف اطاعت کے بعد اب ہمیں صرف محبت پر غور کرنا ہے. توحید کی اطاعت کی طرح توحید کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہی محبوب مطلق ہے, اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے, تمام محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو جائیں, یعنی اطاعت ہی کی طرح محبت کی بھی کلیت نفی نہیں ہے. اولاد سے محبت کرو, والدین سے محبت کرو, اپنے وطن سے محبت کرو, اپنی قوم سے محبت کرو, لیکن یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. ان میں سے کوئی محبت نہیں. اگر اللہ کی محبت سے برابر ہو گئی تو یہ سب سے محبت ہے. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ الجبرا کے فارمولے کے مانند, اس کو ذہن میں رکھ کر پھر اسی طرح خالص نجی اور انفرادی سطح سے لے کر اجتماعیات انسانیہ کے بلند ترین تصورات تک ایک شاعرانہ نگاہ ڈال کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف کی محبت کا ظہور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. خالص نجی سطح پر آئیے, انسان کے نفس سے کچھ چیزیں بے سدا مرغوب اور محبوب. قرآن مجید نے فطرت انسانی کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ حزن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة والأنعام والحرث. یہ محبت انسانی فطرت میں ہے, اس کے اندر جبلی طور پر ڈال دی گئی. یہ سلسلہ کائنات, یہ بقائے نسل, یہ زندگی کی رونقیں اور یہاں کی چہل پہل انہیں کے سکول. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان محبتوں کی نفی کر دے, بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کے ان تمام محبتوں پر غالب کر. اگر کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت سے آزاد ہو گئی تو گویا کہ وہ محبوب ہونے کے اعتبار سے اللہ کے مد مقابل ہو جائے. مثلا مال کی محبت ہے, یہ انسان کو مقتدا مرغوب ہے, محبوب ہے. لیکن اگر اس مال کی محبت میں اللہ کے احکام پر سے کچھ ڈال دیے جائے, حلال اور حرام کی حدود اور قیود پامال ہو جائے, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہاں محبت خداوندی سے بالکل ہم فلا اور مد مقابل ہو گئی ہے مال کی محبت. بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی, اور یہی چیز صرف محبت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت بلیغ قول ہے, آپ فرماتے ہیں پیسہ عبد دینار عبد درہم اللہ کر برباد ہو جائے جو ہمیں دینار کا بندہ. یہاں آنزی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بجا طور پر اس کے مدعی ہے کہ انا افتح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان, جان بوجھ کر لفظ عبد استعمال کیا. کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس نے اپنا نام عبد الرحمان رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے, لیکن در حقیقت عبد الدینار ہے. کہ دینار کی محبت اسے اللہ کے حدود حلال و حرام کو پامال کرنے پر آمادہ کرتی. اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے آپ کو عبداللہ سمجھ رہا ہے, لیکن وہ در حقیقت عبد الدرہم ہے, وہ درہم کا بندہ ہے. اگر درہم کی محبت دناری کی محبت اس پر اس درجے مسلط ہے, اس کے قلب پر اس طریقے سے مسئلہ ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو تڑوا سکتی ہے, تو گویا کہ اس کا مطلوب, اس کا محبوب حقیقی دولت ہے, اور یہ صرف محبت ہے. اس بات کو اب ذرا اجتماعیات انسانیہ کی سطح پر لائیے. آج کے دور میں نسلی قوم پرستانہ ایک تصور, یہ انسانی سوچ کے بڑے اہم گوشوں میں سے ہے. اسی کی بنیاد پر قومی اصلیت وجود میں آتی ہے, اسی کی بنیاد پر قوم پرستانہ جذبہ وجود میں آتا ہے, اسی کی مناسبت سے قوموں کے اندر قوت اور مدافعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چیز نیشنلزم کے نام سے جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اگر تجزیہ کیا جائے گا تو اکثر دیکھ کر وطن کی محبت کی بنیاد پر, اگر سے نیشنلزم کے لیے دوسرے بھی بہت سے پوٹنٹ فیکٹرس ہیں, بڑے مؤثر عوامل ہیں, نسل ہے, زبان ہے. لیکن آج کل دنیا میں نیشنلزم کا جو فلسفہ رائج ہے, اس میں اکثر دیکھ کر نیشنلزم کی بنیاد وطن کو قرار دیا گیا, اور اس میں وطن کی محبت کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے, اس کی عظمت اس طرح ذہن میں سیم کرائی جاتی ہے, اس کو اس طرح کا تقدس کا لبادہ لگایا جاتا ہے کہ وہ چیز کل جملہ بالکل اس مقام پر کہاں بیٹھتی ہے کہ جس مقام پر اللہ سے بنا تھا. وہ بات جسے اس دور میں علامہ اقبال نے خوب سمجھا, جس طرح صرف کی منطقی انتہا کو انہوں نے جانا کہ سروری زیبا فقط استاد بے ہمتا سے ہے, حکمراں ہے اس وہی باقی دکانے آدمی. حاکمیت انسانی کا تصور صرف عبادت کی بدترین صورت ہے, اور گویا کہ صرف عبادت کا اس دور کا ظہور ہے. اسی طرح وطنیت بطور ایک نظریہ اجتماعیت, وطن کی محبت یہاں زیر بحث نہیں, جو سارے نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, لیکن یہ کہ آج کل اس دور میں نظریہ وطنیت جس دور سے انسان نے قبول کیا ہے, اس کے بارے میں سب سے سب بات درست کہی علامہ اقبال نے کہ اس دور میں نئے اور ہے, جام اور ہے, جم اور ساتھی میں بنا کی روی سے لطف ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, اور تہذیب کے آگر میں پرتوائے قلم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو طور ہم اس کا ہے, جو مذہب کا قدم ہے. واقعہ یہ ہے کہ وطنیت ایک نظریہ اجتماعیت کی حیثیت سے بالکل صرف محبت کی صورت ہے, اور یہ گویا کہ ایک پہلو ہے صرف عبادت کا. یہی وجہ ہے کہ اس کے اپنے رسول ہیں, اس کی اپنے رسومات ہیں, اس کی عظمت کا مثال جھنڈے کی صورت میں, اس جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے, اس کے لیے ایک اینتھم, اس کے لیے ایک قومی ترانہ ہے کہ جو اگر کہیں پلے کیا جا رہا ہے تو کھڑے ہو جانا تعظیم کے اظہار کے لیے یہ لازم سمجھا جاتا ہے. یہ اس مذہب وطنیت کے رسول ہے, یہ اس کے رسوم ہے. بہرحال صرف محبت خالص انفرادی سطح سے لے کر جہاں نفس کے مرغوبات, اس کی کائنات, اس کی محبوب چیزوں میں سے کسی کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے پس پشت بنانے کی حد تک مؤثر اور قوی ہو جائے تو وہاں وہ چیز انسان کا معبود قرار پائے گی. اسی طریقے سے اجتماعیات انسانیہ کے ذیل میں کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انسٹیٹیوشن جس کی محبت اس طریقے سے قلب دماغ پر مقبول ہو جائے جس طور سے کہ آج وطن کی عظمت انسانی ذہن اور قلب کے اوپر کھائی ہوئی ہے, تو یہ بھی در حقیقت صرف محبت کی ایک صورت ہے جو ایک پہلو ہے صرف عبادت کا. قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف ضرور اشارہ کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ جو انسان کو لرزا دینے والی آیت ہے. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا, قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترجعونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے اعزاء و اقارب, تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں, تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم خائف رکھتے ہو, تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت محبوب ہیں, اگر یہ سب تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو جائے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا. یہ ہے ایک فرازی. توحید کی محبت یہ ہوگی کہ ان تمام محبتوں کا مجموعہ بھی محبت خداوندی سے بڑھنے لگا ہے. رسول کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت بھی برحقیقت محبت خداوندی کا مذہب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک کلمے میں اللہ کی محبت رکھو اور دوسرے میں کل مرغوبات نفس, ان چیزوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے, ان سب کو ڈال دو. اگر اللہ کا پلڑا بھاری ہے تو یہ توحید کی محبت ہے, اور اگر ان چیزوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہی شرک کی محبت ہے. اس کو ایک اور مقام پر وہاں جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اس کے کچھ مد مقابل ایسے ٹھہرا لیتے ہیں, تراش لیتے ہیں, کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو صاحب ایمان ہیں جو توحید کی نعمت سے مالا مال ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. یہ ہے توحید کی محبت, اور اس سے جو انحراف بھی ہوگا وہ توحید کی محبت ہے. اس عبادت کے ضمن میں دوسری اہم تصویر کچھ مراسم عبودیت, کچھ ایسی صورتیں اور شکلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اظہار عزت تکلم کرتا ہے, پروردگار کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے اپنے وجود سے کچھ حرکات خطوات کے ذریعے سے وہ اپنے قلبی احساسات و جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. ان میں مثلاً سبدہ بڑی اہمیت کا ہے. رکوع میں بھی اگر کوئی انسان جھکتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں یہ کیفیت گویا کہ اپنے منطقی عروج سے پہنچ جاتی ہے. یہ مراسم عبودیت بھی صرف اللہ کے لیے خالص, ان میں کسی بھی نیت سے غیر اللہ کو شامل کر لینا, کسی بھی اعتبار سے ان مراسم کا کسی اور کے لیے بجا لایا جانا, یہ شرک ہوگا. اس معاملے میں یہ بات واضح رہے کہ توحید ہمارے دین میں قرآن میں جس منطقی انتہا تک پہنچ گئی, اور ہمارے دین میں شرک کا ابطال جس آخری حد کو پہنچ چکا ہے, اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی جو سابقہ شریعتوں میں کسی درجے میں جس کی اجازت تھی, اس شریعت میں شریعت محمدی میں علیہ صاحب صلاط وسلام اس کو مطلق ممنوع کیا جا چکا ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے, اس سجدے میں کسی بھی نیت سے کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ بزرگوں کا معاملہ ہو, وہ مرشد کا معاملہ ہو, وہ بادشاہوں کا معاملہ ہو. یاد ہوگا کہ یہی وہ مسئلہ تھا جس پر شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت مغلیہ کو سخت کر دیں گی, اور جس کی تعداد میں کچھ انہوں نے قید بند کی سزا کھیلنی پڑی. گردن نہ جھکی جس کی جہاں بھی اس کے آگے, وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی محبت پر, وہ خاص جو ہے زیر فلک مسئلہ انگار, وہ ہند میں فرمایا ملت کا مجھے بات اللہ نے بر وقت کیا جس کے خبردار. اس کا معاملہ جو سلطنت کے ساتھ تقابل کی جو صورت پیدا ہوئی وہ اسی سجدے کے معاملے میں تھا. سجدہ تعظیم کسی صورت میں بادشاہ کے سامنے تعظیم جھکنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے. اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مشورہ بھی دیا, کچھ لوگوں نے ایک چیلا بھی ایسا بنایا کہ جہانگیر کے دربار میں پیشی سے پہلے ایک ایسی کھڑکی جس میں سے آپ کو لازمن گزرنا پڑتا, وہ دربار درمیان میں حائل کی گئی تاکہ اس میں سے گزرتے ہوئے ان پر کہیں گردن جھک جائے اور وہ یہ کہہ سکے کہ بہرحال یہ کورنس بجا لائے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ مرد درویش اس کھڑکی میں سے بھی اس طرح سے گزرائے جو اس نے قدم اپنے پہلے نکالے اور سر بعد میں نکالا, تاکہ کہیں کوئی صبح بھی پیدا نہ کیا جا سکے کہ احمد سرہنگی کا سر بادشاہ کے سامنے کھٹے. یہی معاملہ نظر ہے, نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. یہ وہ مراسم عبودیت ہے, یہ وہ مظاہر عبادت ہے کہ جو خالص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, جن میں کسی بھی نیت سے اگر کسی اور کو شریک کر لیا گیا تو یہ صرف صرف عبادت ہے. عبادت کے ضمن میں کیسی تھی جو اس کے قبولیت کے لیے شرط لازم ہے, وہ ہے اخلاص. اس میں کسی پہلو سے کسی اور کی خوشنودی, کسی اور کو دکھانا, گویا و سما شامل نہ ہونے کا, وہ خالص لوجہ اللہ ہو. کسی دوسری اگر نیت کا اس میں کوئی شائبہ شامل ہو گیا تو اس کو ہم گویا و سما سے تعبیر کرتے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو سنانے کے لیے وہ عمل کرنا جو خالص صرف اللہ کے لیے, اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی سے تعبیر کیا. ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں لفظ خفی بھی استعمال نہیں ہوا وہ آپ کا فتویٰ بالکل واضح ہے, واقعات ہے. من صلى يرائي فقد اشرك, ومن صام يرائي فقد اشرك, ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا ہے. اور عربی زبان میں فعل ماضی پر جب سب کا اضافہ ہوتا ہے تو انتہائی حتمیت اور قطعیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہو چکا ہے, کسی خطے سے لے کی گنجائش نہیں. جس میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا, جس میں دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا, جس میں دکھاوے کے لیے خیرات دی صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو بازوسی احادیث کی روشنی میں ہم شرک کو خطی قرار دیں گے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ شرک نہیں ہے. شرک دلی وہ ہے جو جو نمایاں نظر آ رہا ہے جس پر مفتی کا فتویٰ فوراً عائد ہو جائے گا. شرک خطی اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے لیکن نظر نہیں آتا, وہ مخفی ہے, وہ خفیہ ہے, اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا. اس میں ہم کسی تعین کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگا سکتے, لیکن شرک ہونے میں اس سے کوئی حق شبہ نہیں ہے. ورنہ اب صحیح عرب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتا. اور اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض باری پوری کے ساتھ تعلیم دی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہے اور اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے سجدے کو تبدیل کر دے تو یہ شرک خفی. اس کا بھی تجزیہ دو یا دو چار کی طرح کیا جا سکتا ہے. اگر عام حالات میں کسی شخص کا سجدہ 5 سیکنڈ کا ہے لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو یہ سجدہ بڑھ کر 5 سیکنڈ کا ہو جائے, تو معلوم ہوا کہ اس میں جو 2 سیکنڈ کا اضافہ کسی کو دکھاوے کے لیے جو یا کہ اس ایک سجدے کے مقصود 2 ہو گئے, وہ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہوا اور وہ سجدہ اس کے لیے بھی ہوا کہ جسے دکھانا مقصود ہے. وہ یا کہ یہاں مقصود 2 ہو گئے اور یہی شرک ہے. اس شرک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کی تنقید دی کہ شرک خفی کو پہچاننا اور جاننا اور دیکھنا کتنا مشکل ہے جتنا کہ کسی تاریخ رات کو کسی سیاہ پتھر پر رینگنے والی سیاہ چوٹ کا دیکھنا مشکل ہے. یہ اتنے غیر محسوس طریقے پر انسان کے تحت شعور پر ہم نے عادت اٹھا کہ انسان بتا اوقات خود اس پر متبدل نہیں ہوتا, خود اس کو اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. یہ دینت توحید کی اس پونجی کو چاہ جاتی ہے, بڑا حال ہے کہ انسان کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. یہ ہے شرک کی, شرک عبادت کی ایک چوتھی قسم جس کو کہ ہم اخلاص کی ضد اور ریا اور سما سے تعبیر کریں گے, جس کو آن حضور نے شرک خفی سے تعبیر فرمایا. اور کیونکہ عبادت کا اللہ کے ہاں قبول ہونا اخلاص کے ساتھ مضبوط ہے, اس اعتبار سے یہ ریا اور سما بھی ہے حقیقت شرک کی عبادت کی ایک قسم. اس شرک عبادت کے ظلم میں آخری بہت دعا تھی, دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل عبادہ قرار دیا. اب دعا مشکل عبادہ, لوگ کہتے ہیں ہڈی کے گودے کو, تو جو حیثیت گودے کی ہوتی ہے ہڈی میں وہی دعا کی حیثیت ہے عبادت کے ظلم میں. ایک جگہ آپ نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اب دعا ہوگا عبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. توحید کی دعا یہ ہے کہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہ کی جائے, استعانہ پر استنباد اور استغاثہ مدد طلب کرنا, مشکل کسائی کے لیے حاجت رلائی کے لیے تکلیفوں کے حوالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی. استعانت ہو, استنباد ہو, استغاثہ ہو, یہ سب خالص تن اللہ کے لیے ہوں گے. اور اس میں کسی اور کو اگر ساتھی بنا لیا گیا, کسی اور سے پکارا گیا, کسی اور کی دہائی دی گئی, کسی اور سے مشکل کسائی کی برسات کی گئی, تو یہ صرف دعا ہے. دعا اور عبادت کے مابین جو نظم ہے وہ اس آیا مبارکہ سے بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے رب نے فرمایا اے لوگوں, تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا قبول کروں گا, اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کریں گے وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہوگا. بولا کہ عبادت اور دعا ناطم ملکوت. یہاں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ایک استنباد اور استعانت دنیا کے عام قانون عام مادی ضوابط کے تحت میں کسی سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے, یہ بھی ایک اس سے آنت ہے, اس سے مدد چاہی گئی, کسی اور سلسلے میں مدد درخواست کی جا رہی ہے. یہ جو ہم اس ظاہری عالم میں اس مادی قانون کے تحت ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہیں, یہ صرف نہیں ہوگا اگر کہ اس میں بھی ایک پہلو سے صرف خطر انسان کے تحت شعور میں جاگری ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کسی تکلیف سے رفع کرنے پر کوئی انسان مجرد اپنے بلبوتے پر اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی قدرت و طاقت کے بدولت حاضر ہو تو یہ صرف ہو جائے گا, یہ صرف خطاب کی قسم ہوگی, یہ صرف نصیحت و قدرت کے ذمن میں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے تابع, اللہ کی حکم کے تابع ہم ایک دوسرے کے کام آئے, ہم ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں, اس سلسلے میں ایک دوسرے سے مدد بھی چاہیں. یہ معاملہ بہرحال اگر ذہن میں یہ رہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, کوئی میری تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا اگر اللہ کا اذن نہ ہو, اس کو مستحضر رکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے سے استعانت اور استمداد ہو تو یہ صرف نہیں ہوگا. لیکن اس عالم سے متعلق حسنیوں سے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, جو غیب سے متعلق ہے, جو حواس کے دائرے سے باہر ہے, اگر اس عالم سے متعلق کسی بھی حسنی کو پکارا جائے, کا وہ فرشتے ہیں, کا وہ اولیاء اللہ کی ارواح ہیں, کا وہ انبیاء رسول کی ارواح ہیں, جس سے بھی استعانت ہوگی, جس سے بھی اس سے رابطہ ہوگا, جس کو بھی پکارا جائے گا, جس کو بھی مشکل کے ساتھ سمجھا جائے گا, جس سے بھی حاجت کروائی سے درخواست ہوگی, یہ صرف دعا کے ذہن میں آئے گا. یہ صرف عبادت کی اہم ترین صورت ہے, اس لیے کہ اب دعاؤ مشکل عبادہ, اب دعاؤ سول عبادہ, یہ ہے صرف کی صرف عبادت کی بحث. اس کے پانچ مختلف کرنیوں سے صرف الفاظ, صرف المحبت, صرف المراسم عبودیت, صرف دعا اور اخلاص کی ضد یعنی سما اور ریا, یہ صرف حقیق اس طریقے سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ صرف کتنی متنوع صورتوں میں, کتنی مختلف خطیوں میں انسان کی توحید کی پونجی پر حملہ آور ہوتا ہے, کیسے کیسے غیر محسوس طریقوں سے یہ انسان کے تحت شعور میں داخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً ان جملہ اللہ اقسام صرف سے اپنے دامن کو پاس کر لینا آسان کام نہیں. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو, یہ سعادت بغیر بازی نہیں طالب اکثر خدا بخشندہ. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین, تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طلب اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل عطا کر دیا گیا, تب واضح ہوئی ہوگی اس آیہ مبارکہ کی بھی عظمت جس میں فرمایا گیا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, انسانوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ سے نہیں مانتی مگر یہ کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی. اسی ضمن میں یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ موحد ہونے سے بڑے ہی دعوے کے ساتھ مدعی ہیں, جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر نوع کے شرک کے پاس ہے, جو باقی کے لوگوں پر شرک کے فتوے بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ عائد کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی زبانیں جو ہے بڑی رحمی بے رحمی کے انداز میں زہر ابلتی رہتی ہیں, اگر کہیں اس وسیب تصور کے ساتھ وہ صرف کو اپنے سامنے رکھے تو واقعہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے انسان کو اپنے دامن اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور معلوم ہوگا وہ علامہ اقبال کا شعر سامنے آئے گا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, اب اس صرف کے سینے میں بنا دیتی ہے تصویر, نہ معلوم صرف کی کون کون سی قسمیں ہیں کہ جن میں ہم سب لگ گئے ہیں, کہیں دولت کی دیوی ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں, کہیں شہرت کا دیوتا ہے کہ جس کے ہم پجاری ہیں, کہیں خواہشات نفس کی ہے کہ جن کے آگے ہم ہر دم ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ ہمارے معبود کی حیثیت اختیار کر گیا, कहीं रियाय सुबह है जिसकी राह से सिर्फ हमारी तहरीर की पूंजी पर माता डाल रहा है। इन तमाम पहलुओं से अपने दामन से बचाना, ये है दर हकीकत अल्लाह का बंदे पर वो हक। तो यही अगर हक इंसान पूरा कर ले तो बस ये कि अल्लाह के जिला हकूक अदा हो गए। ये वो बात है जो सूरह लुक़मान ने हज़रत लुक़मान के नफाए की फिल्म में अव्वलीन आई है सर से रिसाई या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अलबत्ता एक बात बतौर इस्तिदराक अर्ज़ कर दूँ, ये सवाल ज़हन में उभर सकता है कि अगर ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं तो फिर वो गुनाह कहता है कि जिसकी माफ़ी की अल्लाह ने उम्मीद दिलाई। बात यह है कि मेरे इस बयान का हासिल यही है और मुझे इस पर पूरी बसीरत के साथ यकीन हासिल है कि खैर और खूबी साव इल्म से मुताल्लिक है, साव अमल से मुताल्लिक है, साव अखलाकियात के दायरे में है। जो भी है वो तौहीद ही की कोई तरह, तौहीद ही की कोई तरह, ये सब क्या है, सब का कुछ लुप्त है, ईमान की शक्ति है, ये तौहीद ही का फल है। और गुमराही और गलती और सभी चाहे वो अकीदे की हो, चाहे वो नजरियात की हो, चाहे वो फिक्र की हो, चाहे वो सभी और गलती अमल की हो, जो भी सभी और गलती दुनिया में पाई जाती है उसके बांधे सिर्फ से मिल जाते हैं। वो सिर्फ ही की कोई तरह है, वो सिर्फ ही की कोई तौहीद है। अब इस दिन में ये बात तो फिर वो गुनाह कौन से हैं कि जिनकी माफी के लिए बुलाई गई है। तो समझ लेना चाहिए कि जब तक ये चीजें गैर शौरी तौर पर हो रही हैं और जब तक के इंसान इनमें बगैर किसी इरादे से मुलव्वस हो गया है उस वक्त तक उसे गुनाह कहा जाएगा। और जब इनमें से किसी भी चीज को इंसान के शऊर में दखल हासिल हो जाए, जब वो उसे अकलन और शऊरन तस्लीम करके फिर उस पर अमल पा रहा है और वो चीज उसकी जिंदगी में मुस्तकिलन रख बच जाए तो वो सिर्फ करार पाएगी। यही है मानी और मसूम सारा मुबारका का कि बला मन कसब सैयतन वहातत बिही खतियतुहु फौलाक असहाब नार हुम फीहा खालिदून। एक माफियत, एक गुनाह, एक बुराई भी अगर इस पर इंसान मुस्तकिलन डेरा जमा ले, अगर इसको उसके नजरिए के तौर पर फौरी तौर पर कबूल कर लिया है, उसे अपनी जिंदगी में मुस्तकिलन इख्तियार कर लिया है, उसको ओहदा और बिछोला बना लिया है, तो वो इंसान की हलाकत और बर्बादी के लिए काफी है। फिर वो आग वाले हैं जो इसमें हमेशा हमेशा होंगे। ये खुलूद सुनार के सारे मुस्लिम का अंजाम है। और इस आया मुबारका में बला मन कसब सैयतन फहाहत बिही खतियतुहु के हवाले से उसी की वही सुनाई गई है। यही है वो बात जो मैंने अर्ज करने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें जुमला अनवाए अकसाम सिद्ध से अपने जहन को, अपने तर्क शऊर को, अपने आमाल को, अपनी पूरी जिंदगी को साफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल निफ़ाक़ वज़्ज़िहा, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल निफ़ाक़ वज़्ज़िहा या अरहमर राहिमीन।